أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. صدق الله مولانا العظيم. سورة المنافقون کی آج ہم نے آیت نمبر ایک سے آیت نمبر تین تک کی تلاوت کی ہے. ترجمہ سے پہلے اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا شان نزول بیان کیا جائے. شان نزول میں لکھا ہے کہ واقعہ محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق شعبان 6 ہجری میں اور قتادہ و عروہ کی روایت کے مطابق شعبان 5 ہجری میں غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر پیش آیا. اور اکثر علماء کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بنی مصطلق کے رئیس حارث بن زرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. یہ حارث بن زرار جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں جو بعد میں مسلمان ہو کر ازواج مطہرات میں داخل ہوئیں، اور خود حارث بن زرار جو ان کے والد تھے وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کی جنگی تیاری کی خبر ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کے مقابلے کے لیے نکلے. اس جہاد کے لیے نکلنے والے مسلمانوں کے ساتھ بہت سے منافق بھی اس لالچ میں نکلے کہ ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ ملے گا، کیونکہ یہ لوگ باوجود دل میں کافر اور منکر ہونے کے یہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اور آپ ہی غالب و فاتح ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنی مصطلق کے مقام پر پہنچے تو حارث بن زرار کے لشکر سے سامنا اس پانی کے چشمے یا کنویں پر ہوا جو مرائشیر کے نام سے معروف تھا، اسی لیے اس غزوے کو غزوہ مرائشیر بھی کہا جاتا ہے. جانبین سے جنگ کی سطح مرتب ہو کر تیروں کے ساتھ مقابلہ ہوا جس میں بنی مصطلق کے بہت سے آدمی مارے گئے، باقی بھاگنے لگے. حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی. ان کے کچھ اموال غنیمت اور کچھ مرد و عورتیں قید ہو کر مسلمانوں کے ہاتھ آئے. اس جہاد کا قصہ تو ختم ہوا مگر اس کے بعد ابھی مسلمانوں کا لشکر اسی مرائشیر کے چشمے کے پانی پر جمع تھا کہ ایک ناگوار واقعہ پیش آیا کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری میں اسی پانی پر باہم جھگڑا ہو گیا اور نوبت باہم قتل و قتال کی آ گئی. مہاجر صحابی نے اپنی مدد کے لیے مہاجرین کو پکارا اور انصاری صحابی نے انصار کو. دونوں کی مدد کے لیے کچھ افراد پہنچ گئے اور قریب تھا کہ مسلمانوں کے باہم ایک فتنہ کھڑا ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو فوراً موقع پر تشریف لے گئے اور سخت ناراضگی کے ساتھ فرمایا، ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ جاہلیت کا نعرہ کیسا ہے کہ وطنی اور نسبی قومیت کو بنیاد بنا کر امداد اور دفاع کا معاملہ ہونے لگا. اور فرمایا، دعوها فإنها منتنا، اس نعرے کو چھوڑ دو، یہ نعرہ بدبودار ہے. اور فرمایا کہ ہر مسلمان کو اپنے ہر مسلمان بھائی کی مدد کرنا چاہیے، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. مظلوم کی مدد کرنا تو ظاہر ہے کہ اس کو ظلم سے بچائے، اور ظالم کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکے، کیونکہ اس کی حقیقی مدد یہی ہے. مراد یہ تھی کہ ہر معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ مظلوم کون ہے اور ظالم کون. پھر ہر مسلمان کا، خواہ وہ مہاجر ہو یا انصاری ہو اور کسی قبیلہ و خاندان کا ہو، یہ فرض ہو جاتا ہے کہ مظلوم کو ظلم سے چھڑائے اور ظالم کا ہاتھ روکے، خواہ وہ اپنا حقیقی بھائی اور باپ ہی کیوں نہ ہو. یہ نسبی اور وطنی قومیت جاہلانہ اور بدبودار نعرہ ہے جس سے گندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنتے ہی جھگڑا ختم ہو گیا۔ اس معاملے میں زیادتی حضرت جوہجہ مہاجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثابت ہوئی۔ اس کے مقابل سنان بن ببرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری تھے ان کو زخم آ گیا تھا۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سمجھانے سے سنان بن ببرہ نے اپنا حق معاف کر دیا اور جھگڑنے والے ظالم اور مظلوم پھر بھائی بھائی بن گئے۔ منافقین کی ایک جماعت جو مال غنیمت کی لالچ میں مسلمانوں کے ساتھ لگی ہوئی تھی، ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا جو دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دشمنی رکھتا تھا مگر دنیاوی فوائد کی خاطر اپنے کو مسلمان کہتا تھا۔ اس کو جب مہاجرین اور انصار کے باہم تصادم کی خبر ملی تو اس نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کا موقع غنیمت پایا اور اپنی مجلس میں جس میں منافقین جمع تھے اور مومنین میں سے صرف زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اس نے انصار کو مہاجرین کے خلاف بھڑکایا اور کہنے لگے کہ تم نے ان کو اپنے وطن میں بلا کر اپنے سروں پر مسلط کیا، اپنے اموال اور جائیداد ان کو تقسیم کر کے دے دیے، یہ تمہاری روٹیوں پر پلے ہوئے اب تمہارے ہی مقابلے پر آئے ہیں، اگر تم نے اب بھی اپنے انجام کو نہ سمجھا تو آگے یہ تمہارا جینا مشکل کر دیں گے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ آئندہ مال سے ان کی مدد نہ کرو تو خود ہی ادھر ادھر بھاگ جائیں گے، اور اب تمہیں چاہیے کہ جب مدینہ پہنچ جاؤ تو تم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کرے۔ اس کی مراد عزت والے سے خود اپنی جماعت اور انصار تھے اور ذلیل سے مراد معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا یہ کلام سنا تو فوراً بولے کہ واللہ تو ہی ذلیل اور خوار اور مبغوض ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی عزت اور مسلمانوں کی دلی محبت سے کامیاب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے دی ہوئی عزت اور مسلمانوں کی دلی محبت سے کامیاب ہیں۔ عبداللہ بن ابی چونکہ اپنے نفاق پر پردہ ڈالنا چاہتا تھا اسی لیے الفاظ صاف نہ بولے تھے۔ اس وقت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اظہار غضب سے اس کو ہوش آیا کہ میرا کفر ظاہر ہو جائے گا، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عذر کیا کہ میں نے تو یہ بات ہنسی میں کہہ دی تھی، میرا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کرنا نہیں تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس سے اٹھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابن ابی کا یہ سارا واقعہ کہہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خبر بہت شاق ہوئی، چہرے مبارک پر تغیر کے آثار نظر آنے لگے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر صحابی تھے، آپ نے ان سے کہا کہ لڑکے تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا کر کہا کہ نہیں، میں نے اپنے کانوں سے اس کے ہی کلمات سنے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ تمہیں کچھ شبہ تو نہیں ہو گیا؟ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی جواب دیا اور پھر ابن ابی کی یہ بات مسلمانوں کے پورے لشکر میں پھیل گئی اور آپس میں اس بات کے سوا کوئی بات ہی نہ رہی۔ ادھر حضرات انصار رضی اللہ تعالیٰ مجمعین سب زید بن ارقم کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے قوم کے سردار پر تہمت لگائی اور قطع رحمی کی۔ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی قسم پورے قبیلہ خزرج میں مجھے ابن ابی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں، مگر جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہی کلمات کہے تو میں اسے برداشت نہیں کر سکا، اور اگر میرا باپ بھی ایسی بات کہتا تو میں اس کو بھی ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہوں۔ دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کیا کہ آپ عباد بن بشر کو حکم دیجیے کہ اس کا سر قلم کر کے آپ کے سامنے پیش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس کا کیا ہوگا کہ لوگوں میں یہ شہرت دی جائے گی کہ میں اپنے اصحاب کو قتل کر دیتا ہوں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کے قتل سے روک دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام کی خبر عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے کو پہنچی، ان کا نام بھی عبداللہ تھا اور یہ پکے اور سچے مسلمان تھے۔ یہ فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ کا ارادہ میرے باپ کو ان کی اس گفتگو کے نتیجے میں قتل کرنے کا ہے تو آپ مجھے حکم دیجیے۔ میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کی خدمت میں اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں پیش کر لوں گا. اور عرض کیا کہ پورا قبیلہ خزرج اس کا گواہ ہے کہ ان میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت کرنے والا نہیں ہے، مگر اللہ اور رسول کے خلاف ان کی بھی کوئی چیز برداشت نہیں ہو سکتی. اور مجھے خطرہ ہے کہ اگر آپ نے کسی اور کو میرے باپ کے قتل کا حکم دیا اور اس نے میرے باپ کو قتل کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ جب میں اپنے باپ کے قاتل کو چلتا پھرتا دیکھوں تو مجھ پر غیرت نسبی غالب آ جائے اور میں اسے قتل کر بیٹھوں جو میرے لیے عذاب کا سبب بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ میرا ارادہ اس کے قتل کا ہے نہ میں نے کسی کو اس کا حکم دیا ہے. اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام عادت کے خلاف بے وقت سفر کرنے کا اعلان عام فرما دیا اور خود ناقہ یعنی قصوہ پر سوار ہو گئے. جب عام حضرات صحابہ روانہ ہو گئے تو آپ نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا اور دریافت کیا کہ کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ یہ قسمیں کھا گیا کہ میں نے ہرگز ایسا نہیں کہا، یہ لڑکا جھوٹا ہے. عبداللہ بن ابی کی اپنی قوم میں عزت تھی، سب نے یہ قرار دیا کہ شاید زید بن ارقم کو کچھ مغالطہ لگ گیا ہے، ابن ابی ایسا نہیں ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی قسم اور عذر کو قبول کر لیا اور لوگوں میں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غصے اور ان کی ملامت اور تیز ہو گئی اور یہ اس رسوائی کے سبب لوگوں سے چھپے رہنے لگے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر اسلام کے ساتھ پورے دن پھر پوری رات سفر کیا اور اگلے روز بھی صبح کو بھی برابر سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ دھوپ تیز ہونے لگی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو ایک جگہ ٹھہرایا. پورے ایک دن ایک رات کے مسلسل سفر سے تھکے ہوئے صحابہ کرام جب اس منزل پر اترے تو فوراً سب محو خواب ہو گئے. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام سفر کرنے کی عادت کے خلاف فوری طور پر بے وقت سفر کرنے اور پھر سفر کو اتنا طویل کر دینے کا مقصد یہ تھا کہ ابن ابی کے واقعے کا چرچا جو تمام مسلمانوں میں پھیل گیا تھا مسلمانوں کو سفر کے ایسے شغل میں لگا دے کہ یہ چرچا ختم ہو جائے. اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا. اسی دوران میں جب تک ابن ابی کے بارے میں قرآن کی آیات نازل نہ ہوئی تھیں تو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی کو نصیحت کی کہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے جرم کا اعتراف کر لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے استغفار فرما دیں گے، تیری نجات ہو جائے گی. ابن ابی نے ان کی نصیحت سن کر اپنا سر اس طرف سے پھیر لیا. حضرت عبادہ نے اسی وقت فرمایا کہ ضرور تیرے اس اعراض کے بارے میں قرآن نازل ہوگا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے تھے کیونکہ ان کو اپنی جگہ یقین تھا کہ اس شخص منافق نے مجھے پوری قوم میں جھوٹا قرار دے کر رسوا کیا ہے، ضرور میری تصدیق اور اس شخص کی نکیر میں قرآن نازل ہوگا. اچانک زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کے وقت ہوتی تھی کہ سانس پھولنے لگا اور پیشانی مبارک پر پسینہ بہنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ناقہ سے دبنے لگی، ناقہ کے بوجھ سے دبنے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ناقہ بوجھ سے دبنے لگی تو ان کو امید ہوئی کہ اب کوئی وحی اس بارے میں نازل ہوگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت رفع ہوئی. میری سواری چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھی، آپ نے اپنی سواری ہی پر سے میرا کان پکڑا اور فرمایا یا غلام صدق اللہ حدیثک. ونزلت سورۃ المنافقین فی ابن ابی من اولها الی آخرها، یعنی اے لڑکے اللہ نے تیری بات کی تصدیق کر دی، اور پوری سورہ منافقون اسی واقعہ ابن ابی کے متعلق نازل ہوئی. اس روایت سے معلوم ہوا کہ سورہ منافقون دوران سفر ہی میں نازل ہو گئی تھی، مگر بغوی کی روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ پہنچ گئے اور زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسوائی کے خوف سے گھر میں چھپ کر بیٹھ رہے، اس وقت یہ سورت نازل ہوئی واللہ اعلم. ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے قریب وادی عقیق میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی منافق کے مومن صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور تمام سواریوں میں تلاش کرتے ہوئے اپنے باپ ابن ابی کی سواری کے قریب پہنچ کر باپ کی اونٹنی کو بٹھا دیا اور اس کے گھٹنے پر پاؤں رکھ کر اپنے باپ سے خطاب کیا کہ خدا کی قسم تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہ دیں, اور جب تک تم یہ بات واضح نہ کرو کہ تم نے جو بات کہی ہے کہ عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا, اس میں عزت والا کون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تم؟ عبداللہ بن عبداللہ ابن ابی اپنے باپ کا راستہ روکے ہوئے کھڑے تھے, اور پاس سے گزرنے والے لوگ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملامت کر رہے تھے کہ باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے. آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ان کے قریب آئی تو معاملے کے متعلق دریافت کیا, لوگوں نے بتلایا کہ عبداللہ مومن نے اپنے باپ کا راستہ اس لیے روکا ہوا ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مدینے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے یہ مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابن ابی منافق بیٹے سے مجبور ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بچوں اور عورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صاحبزادے سے کہا کہ ان کا راستہ چھوڑ دو, مدینہ میں جانے دو. تب بیٹے نے راستہ چھوڑا. سورہ منافقون کے نزول کا قصہ تو اتنا ہی تھا جو اوپر لکھا گیا. قصے کے شروع میں یہ بھی اجمالاً ذکر ہوا ہے کہ غزوہ بنی مستلق کا اصل ذمہ دار ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ والد حارث بن زرار ہوا تھا. بعد میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شرف اسلام کے ساتھ امہات المؤمنین میں داخل ہونے کا شرف عطا فرمایا اور باپ بھی مسلمان ہو گیا. یہاں تک تو اس صورت کا شان نزول تھا. ہم اچھی طرح جان گئے ہیں کہ صحابہ میں اللہ اس کے رسول کی کیسی محبت تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا کچھ حصہ عطا فرما دے. اتنے بڑے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں, اللہ کو ناراض کرتے ہیں, خاندان والوں کے لیے, اپنی خواہش کے لیے, اپنے دل کے لیے, لیکن ان حضرات کی نظر میں بڑے سے بڑا رشتہ اللہ رسول سے بڑھ کر نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت عطا فرمائے. اب ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اذا جب جا کا آئے تیرے پاس المنافقون منافق قالو کہیں نشہدو ہم قائل ہیں انک لرسول اللہ تو رسول ہے اللہ کا واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے انک لرسول تو اس کا رسول ہے واللہ اور اللہ یشہد گواہی دیتا ہے ان المنافقین کہ یہ منافق لکاذبون جھوٹے ہیں اتخذوا ایمانہم جنہ انہوں نے رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر فصدوا پھر روکتے ہیں عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے انہم یہ لوگ ساء برے کام ما کانو ہیں جو کر رہے ہیں ما کانو یعملون برے کام ہیں جو کر رہے ہیں ذالک یہ اس لیے بانہم کہ وہ آمنو ایمان لائے ثم کفروا پھر منکر ہو گئے فطبع پھر مہر لگ گئی علی قلوبہم ان کے دل پر سو لا یفقہون سو وہ اب کچھ نہیں فہم لا یفقہون سو وہ اب کچھ نہیں سمجھتے. جب آئیں تیرے پاس منافق کہیں ہم قائل ہیں تو رسول ہے اللہ کا اور اللہ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں انہوں نے رکھا ہے اپنی قسموں کو ڈھال بنا کر پھر روکتے ہیں اللہ کی راہ سے یہ لوگ برے کام ہیں جو کر رہے ہیں یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر منکر ہو گئے پھر مہر لگ گئی ان کے دل پر سو وہ اب کچھ نہیں سمجھتے. خلاصہ تفسیر آیات کا یہ ہے جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اس میں تو ان کے قول کی تکذیب نہیں کی جاتی, اور باوجود اس کے اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اس کہنے میں جھوٹے ہیں کہ ہم دل سے گواہی دیتے ہیں کیونکہ وہ گواہی محض زبانی ہے اعتقاد قلب سے نہیں. ان لوگوں نے اپنی قسموں کو اپنی جان اور مال کو بچانے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے کیونکہ اظہار کفر کرتے تو ان کی حالت بھی مثل دوسرے کفار کے ہو جاتی کہ جہاد کیا جاتا اور قتل و غارت ہوتا. پھر اس لازمی خرابی کے ساتھ متعدی خرابی بھی ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. بے شک ان کے اعمال بہت ہی برے ہیں, اور ہمارے یہ کہنا کہ ان کے اعمال بہت برے ہیں اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ اول ظاہر میں ایمان لے آئے، پھر اپنے شیاطین کے پاس جا کر کلمات کفریہ مثلا انا معکم انما نحن مستہزئون کہہ کر کافر ہو گئے، یعنی ہم کافروں سے کہتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے مذاق کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ان پر برے اعمال کا حکم کرنا ان کے نفاق کے سبب سے ہے کہ وہ بدترین عمل کفر ہے. سو اس نفاق کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی تو یہ حق بات کو نہیں سمجھتے. اس واقعے میں اور بھی آگے تفصیل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مجلس میں اس کو پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی ایسی فداکاری اللہ رسول پر، اس میں سے ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرمائے. میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی مولائی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کے محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم. جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم. جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم. دوستو سن لو تم کچھ میری داستان، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم. دوستو سن لو تم کچھ میری داستان، دوستو سن لو تم کچھ میری داستان، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم. جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم. خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، کوئی قیمت نہیں خاک ہے سسو ہم. خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، کوئی قیمت نہیں خاک ہے سسو ہم. دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں، ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم. دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں، ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم. صحبت اہل دل سے ملا درد دل، ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم. صحبت اہل دل سے ملا درد دل، ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم. جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم. درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو، ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم. درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم سارے ارض و سما اور شمس و قمر دیکھ کر پا گئے اپنے عاجز کو ہم سارے ارض و سما اور شمس و قمر دیکھ کر پا گئے اپنے عاجز کو ہم جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم سختیاں شیخ کی ہیں پناہ کے لیے مت سمجھ کو ہرگز ستم سختیاں شیخ کی ہیں پناہ کے لیے مت سمجھ کو ہرگز ستم آخری شعر اختر اختر بے نوا کی صدایں سنو اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم اختر بے نوا کی صدایں سنو اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم ہو کے انسان نہیں جانور سے حکم اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درد دل کی دولت سے نوازش فرمائے اور میرے عزیزوں درد دل والوں سے ملتا ہے ہر چیز اس کے بارے سے ملتی ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے آم ملتا ہے آم والے سے امرود ملتا ہے امرود والے سے دودھ ملتا ہے دودھ والے سے کپڑا ملتا ہے کپڑے والے سے اللہ ملتا ہے اللہ والے سے کسی اللہ والے سے محبت کر لیں کچھ زیادہ مشکل بات نہیں ہے اللہ والوں سے محبت رکھیں ان کے پاس آنا جانا رکھیں میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ایک شخص رشوت لے کے نکلا اور راستے پر منصوبہ بناتا رہا کہ اس رقم سے فلاں فلاں کام کروں گا بیوی کے لیے ساڑی لے لوں گا اور دعوت کروں گا کھانا لوں گا مختلف منصوبے بناتا جا رہا تھا اچانک ایک دوست اس کا آیا اور اس کو روکا اور اس نے اس سے کہا کہ دیکھو تمہاری مغوئی ہو چکی ہے کہ تم جو پیسہ دے کر نکلے ہو رشوت کا اس نوٹ ہر نوٹ کے اوپر نشان لگا ہوا ہے اور تمہاری مغوئی ہو چکی ہے کہ تم نے رشوت لی ہے اور پولیس تمہارے پیچھے ہے تو گھبرا کر جو ہے ادھر ادھر دیکھا تو ایک گٹر کا ڈھکنا کوئی چور لے گیا تھا چور کو بھی دعا دی اس نے جلدی سے وہ گڈی نوٹوں کی اس گٹر میں پھینک دی اور اطمینان سے ہو گیا کہ اچانک پولیس آ گئی پولیس نے چھاپہ مارا اور کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ نے رشوت لی اس نے کہا پھر تلاشی لے لیں. جب تلاشی لی تو کچھ نہیں نکلا اور عزت کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا, معافی مانگی کیا ہمیں غلط اطلاع ملی تھی. تو یہ واقعہ ایک حکایت بیان کر کے حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بتائیے کہ یہ نوٹ چھوڑ کر اس کو خوشی ہوئی یا اس کو نوٹ چھوڑنے پڑے یا چھوٹ گئے, چھوڑنے پڑے یا چھوٹ گئے اس سے. تو چھوڑنے نہیں پڑے بلکہ چھوٹ گئے. اور فرمایا کہ ان نوٹوں کو چھوڑ کر اس کو خوشی ہوئی یا غم ہوا, تو ظاہر ہے کہ اس کو خوشی ہوئی کہ ایک بڑی مصیبت سے بچ گیا. اسی طرح سے میرے دوستو اللہ والوں کے پاس آنے جانے سے گناہ چھوڑتے چلے جاتے ہیں اور گناہ چھوڑ کر اس کو خوشی ہوگی اور پچھلی زندگی پر ندامت ہوگی کہ ہم کا کٹر لائنوں میں پھر رہے تھے, ناپاکی میں پھر رہے تھے. دل روشن ہو جاتا ہے. حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہمارے حضرت سے ہم نے سنا کہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں کے پاس جا کر گناہوں کے پہاڑ اڑ جاتے ہیں, گناہوں کے پہاڑ بھی ہوتے اڑ جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیقات سے نوازے اپنی مناسبت کے کسی شیخ سے, کسی اللہ والے سے جو مکتب سنت و شریعت ہو اور کسی بزرگ کا اجازت یافتہ بھی ہو اور موجودہ علماء کا اس سے حسن ظن بھی ہو. یہ باتیں ضرور دیکھ لینی چاہیے. بعض لوگ جاری لوگوں کے چکر میں پھنس گئے اور پیری مریدی کے سلسلے کو بدنام کر دیا. غلطی خود ان کی ہے کیونکہ دین سے اتنی دوری تھی کہ انہوں نے پہچانا ہی نہیں کہ جو شخص نمازی نہیں پڑھتا یا جو شخص جاری نہیں رکھتا یہ کیسے کوئی پیر بن سکتا ہے. میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے یہ تو پیر نہیں, یہ تو پیر بھی نہیں ہے. پیر کیا, پیر بھی نہیں ہے, یہ شیخ نہیں ہے بلکہ میخ ہے. جو پیر اللہ کا راستہ نہ بتاتا ہو, شریعت کا راستہ نہ بتاتا ہو, شریعت کے احکامات پر خود عمل نہ کرتا ہو وہ پیر بنانے کے لائق ہی نہیں. غرض یہ کہ کوئی اللہ والے سے تعلق کر لیں محبت کا, انشاءاللہ تعالی خود بخود تھوڑے عرصے کے بعد, تھوڑا عرصہ گزرے گا, اچانک تبدیلی نہیں آتی. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ماں باپ روزانہ فیتا لگا کر نہیں ناپتے کہ آج کتنا ہو گیا آج کتنا ہو گیا. چار چھ مہینے بعد, سال بھر بعد فیتا لگاتے ہیں تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بھائی 2 inch بڑھ گیا, 3 inch بڑھ گیا. اسی طرح سے کچھ مدت کسی اللہ والے کے پاس آنا جانا رکھے جس سے دل ملتا ہو, یہ شرط ہے. جیسے ابھی ہم نے شعر بھی پڑھا حضرت والا رحم اللہ کا کہ دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی, ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم. اس میں بلڈ گروپ جیسے ہوتا ہے انسان کا بلڈ گروپ, کہ خون کا گروپ, اگر بادشاہ کو بھی خون کی ضرورت ہوگی تو بلڈ گروپ اس کو وہی لگانا پڑے گا. اگر اس کو خون کی ضرورت ہو تو اسی بلڈ گروپ کا خون چاہیے ہوگا. اگر وہ کوئی سبزی فروش کا خون ہوگا تو مجبوراً سبزی فروش کا خون ہی چڑھانا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی بادشاہی کا خون چاہیے, وزیر کا خون چاہیے. تو یہ بلڈ گروپ کی بات ہوتی ہے. جس طرح اسی طرح یہ روحانی بلڈ گروپ ہوتا ہے کہ مناسبت خود ہی دل میں معلوم ہونے لگتی ہے, محبت معلوم ہونے لگتی ہے, اس کا کردار اچھا معلوم ہوتا ہے, اس کی گفتگو اچھی معلوم ہوتی ہے, اس کی تعلیم اچھی معلوم ہوتی ہے, اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب چیز اچھی معلوم ہوتی ہے. اور جب اسی محبت میں بہت ترقی ہو جاتی ہے تو یہ نوبت بھی آتی ہے کہ اس کا عیب بھی اچھا معلوم ہونے لگتا ہے, اس سے بھی محبت ہوتی ہے. اس کو حکیم الامت نے ایک عجیب مثال سے سمجھا ہے کہ دیکھو یہ ایک حسین ہے, اس کے چہرے پر دل ہے تو وہ کتنا خوبصورت عاشق کو معلوم ہوتا ہے, لیکن اگر یہی چہرہ اس چہرے پر تمام چہرے پر دل ہی دل بھر جائے پھر کیا ہوگا, پھر وہی چیز جو ہے بدشکل معلوم ہوگی. لیکن یہاں فرمایا کہ اتنی محبت پیدا کر لو کہ اس کا عیب بھی جو ہے وہ خوبی معلوم ہو, حسن معلوم ہو, ہر عمل میں اس کے محبت معلوم ہو. ایسے اللہ والا کوئی مل جائے تو اس سے تعلق کر لے, اور جب تک ایسا نہ ملے تو کوشش جاری رکھے. بالکل اس طرح کہ جیسے دریا میں موتی تلاش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کا پیشہ ہے دریا کی گہرائی میں جاتے ہیں, ڈبکی لگاتے ہیں اور موتی تلاش کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جعلی پیر کوئی اگر مل بھی جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, تلاش جاری رکھنی چاہیے. جس طرح موتی تلاش کرنے والے دریا کی گہرائی میں جا کر, تہہ میں جا کر ریت اٹھاتے ہیں, اس میں موتی تلاش کرتے ہیں, لیکن 100 مٹھیاں ریت اٹھاتے ہیں تب سے کہیں جا کے ایک موتی ملتا ہے. تو دو چار مٹھی اٹھا کے مایوس ہو کے واپس نہیں آ جاتے بلکہ مسلسل مٹھیاں اٹھاتے رہتے ہیں, ریت اٹھاتے رہتے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں موتی مل جاتا ہے, اسی سے اپنا پیٹ پالتے ہیں. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی کسی غلط آدمی کے ہتھے چڑھ دے گا غلطی سے تو مایوس نہ ہو, اس کو تو چھوڑ دے, تلاش جاری رکھے. اور فرمایا کہ اگر اللہ والا نہ ملے تو اس کے کسی غلام یا خادم سے تعلق کر لے. کیونکہ جس طرح بلندی پر, پہاڑ کی بلندی پر کوئی دریا بہ رہا ہے, اس میں بہت صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی ہے, شفاف پانی ہے, ٹھنڈا پانی ہے, لیکن ہر آدمی اس بلندی, ہر آدمی کی رسائی اس بلندی تک نہیں ہو سکتی. ہر آدمی اوپر جا کر پانی حاصل نہیں کر سکتا. اسی طرح بالکل جیسے کہیں کنواں ہے لیکن ہر آدمی کنویں تک نہیں پہنچ پاتا, لیکن کنویں سے پانی سپلائی ہوتا ہے مٹکوں کے اندر, تو مٹکے میں پانی وہی ہے جو کنویں کے اندر ہے. اسی طرح دریا سے جو نہریں بہتی ہیں یا چشمے بہتے ہیں, پانی تو اسی دریا کا ہے, تو وہی پانی ملے گا چشمے سے. تو قریب میں چشمہ ہو تو وہاں سے آدمی اسی دریا جو بلندی پر ہے اس کا فیض اٹھا سکتا ہے, وہ پانی پی سکتا ہے. تو اسی طرح سے کہ کوئی اللہ والا نہ ملے تو اللہ والے کے غلام خادم سے تعلق کر لے. اور شرائط وہی ہیں کہ جو خود بھی متبع سنت اور شریعت ہو, اور جس کو اجازت دی ہے وہ بھی متبع سنت اور شریعت ہو, اور علماء کا اس سے حسن ظن بھی ہو, اور جو ہے وہ گناہ پر, کسی گناہ پر اصرار نہ کہیں, اور بزرگ کا اجازت یافتہ ہو, تو ایسے سے بھی تعلق کر لے. ہمارے والا رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور علاج نہ کرتا ہو, کہے کہ جب تک حکیم اجمل خان قبر سے اٹھ کر نہ آ جائیں گے میری شان اونچی ہے, جب تک وہ نہیں آئیں گے میں ان سے کم پہ علاج نہیں کراؤں گا, تو ایسے شخص بیوقوف کہلائے گا اور ایسے شخص بیمار ہو کے ہلاک ہو جائے گا. اور کرتا کیا ہے کہ پھر فوراً کوئی نہ کوئی ڈاکٹر کی تلاش کرتا ہے کہ بھائی چلو اگر حکیم اجمل خان نہیں تو ان سے کم درجے کر, کیونکہ جان پیاری ہے. جب ایمان پیارا ہوگا تو انشاءاللہ یہ نفس کی جو یہ چال ہے اور شیطان کی چال ہے اللہ والوں سے دور رکھنے کی, اس پہ کامیاب نہیں ہوگی. اس لیے کسی اللہ والے سے تعلق محبت کا رکھے. محبت اطاعت کو آسان بناتی ہے, اور محبت ہی جو ہے وہ تلخ کو شیریں بنا دیتی ہے. ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کا ایک شعر مجھے یاد آیا, اور مطبوع شعر نہیں ہے اور عجیب شعر ہے. فرماتے ہیں کہ زنجیر محبت میں میں تم کچھ جکڑ لوں گا, زنجیر محبت میں میں تم کو جکڑ لوں گا, بھاگو گے اگر مجھ سے میں تم کو پکڑ لوں گا. کیا شعر ہے, ہمارے والا کے بالکل عین حال کے مطابق تھا. جو جس قسم کا آدمی آتا تھا حضرت والا اسے محبت سے دیکھ کر مسکراتے تھے, محبت سے بات فرماتے تھے, خوب محبت فرماتے تھے. کیسا بھی اس کا ظاہر ہو اس پر حضرت والا نہیں فیصلہ فرماتے تھے, بلکہ بے انتہا محبت فرماتے تھے. اور حقیقت یہی ہے کہ ہم جیسے خار حضرت والا کے پاس آئے, حضرت والا نے ہم کو جس جتنی محبت عطا فرمائی ہم تو اس کے لائق بھی نہیں, آج بھی اس کے لائق نہیں. اور میں نے حضرت والا میر صاحب رحمہ اللہ سے عرض بھی کیا تھا کہ حضرت ہمارے پاس تو کوئی اعمال ہے نہیں, نہ ہمیں اپنی محبت کا دعویٰ ہے, لیکن یہ دعویٰ ہم قیامت کے دن کر سکتے ہیں کہ آپ کے پیاروں نے ہم سے محبت کی, آپ کی محبت کا ہمیں دعویٰ ہے کہ آپ نے ہم سے محبت کی, اور اتنی محبت کی کہ بے مثال محبت. یہ ہے اللہ کا راستہ, کسی اللہ والے سے محبت کر لیں. اللہ والے کی محبت اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوتی ہے. محبت للحق, محبت بالحق ہوتی ہے, اللہ ہی سے محبت میں شمار ہوتی ہے. اور یہی چیز ساری دین کی بنیاد ہے, سراپا محبت دین اور شریعت, سراپا محبت ہی محبت ہے. جب آدمی کسی اللہ والے سے تعلق کر لیتا ہے اور کچھ عرصہ اس کے ساتھ گزارتا ہے اور اس کے مشوروں پہ عمل کرتا ہے تو یہ نوبت آ جاتی ہے, اس کو معلوم ہو جاتا ہے, اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کتنی ترقی ہو گئی. اور ہمارے رضوا اللہ رحمہ اللہ کے شیخ حضرت مولانا شاد الغنی صاحب پورپوری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت, اللہ والوں سے محبت, کسی اللہ والے سے محبت اللہ تعالیٰ کی مقام قرب کے تمام تالوں کی کنجی ہے, مقام قرب کے تمام تالوں کی کنجی ہے. اور فرماتے تھے کہ جس کنجی جس قدر تیز ہوتی ہے, دندانے اس کے جتنے تیز ہوتے ہیں, تالا اتنی جلدی کھلتا ہے. اسی طرح اللہ والوں کی محبت جس قدر شدید ہوگی, اسی قدر اللہ تعالیٰ کا مقام قرب اس کو عطا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبی کریم. ضروری اعلان یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آج رات تقریباً 9:30 بعد نماز عشاء ہمارے حضرت والا شیخ الحدیث شیخ العلماء ترجمان اکابر رومی زمانہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب ادام اللہ ذلہم علینا ڈھاکہ سے, ڈھاکہ بنگلہ دیش سے براہ راست اردو میں بیان فرمائیں گے. اور اس بیان کو حضرت والا کی ویب سائٹ خانقاہ vd.com پہ بھی لائیو سنی جا سکے گی, جا سکے گا. khanqahbd.com اس ویب سائٹ پر براہ راست سنا جا سکتا ہے. اور مسجد اختر میں جو حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم کے ہیں, وہاں پر بھی یہ بیان اور لوگ جمع ہوں گے, وہاں بھی سنیں گے, براہ راست سنایا جائے گا. اور یہاں حضرت الطالبین میں بھی ہم لوگ ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں جمع ہو کر بیان سنیں گے براہ راست. اور جو کانفرنس کال پہ سنتے ہیں متوسلین کرام, ان کے لیے بھی کانفرنس کال کا انتظام ہے. سب لوگ اس بیان محبت کا اہتمام کریں, خوب اہتمام سے سنیں, اور ہم بھی دعا کرتے ہیں, آپ بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو, سب مسلمانوں کو جذب فرما لے اور اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ سے ہمیں نوازش فرما دے اور ہمارے دونوں جہان بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.